الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. اس مجلس میں ہم اپنے حضرت کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. مکارم اخلاق جیسا کہ آپ کئی بار سن چکے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے لیے انسان کو اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرنی لازمی ہے. اچھے اخلاق ہوں گے تبھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ممکن ہے. برے اخلاق کے ساتھ اللہ کا بندہ اللہ کے قریب اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا. تو جو 10 اخلاق ہمارے مشائخ نے لسٹ کیے ہیں اس کے لیے، ان میں سے سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا، احسان کا بدلہ دینا، حاجت مندوں کی مدد کرنا، یہ ہم پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں اس کتاب میں سے. اور اب صلہ رحمی کا عنوان چل رہا ہے. صلہ رحمی کے اوپر پچھلے دروس کے اندر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے اور صلہ رحمی کیا نہیں ہوتی ہے، یعنی غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی اپنی سے ہم نے کوشش کری ہے تاکہ کوئی صلہ رحمی کا وہ مطلب نہ سمجھ لے کہ جو کہ وہ نہیں ہے. تو اگر علم غلط ہو کسی چیز کے بارے میں تو آپ اس کے اوپر پھر عمل صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ علم ہی غلط ہے، اس چیز کی سمجھ ہی غلط ہے، تو پھر تو اس کے اوپر عمل ہو ہی نہیں سکتا. انسان یا تو بالکل ہی کچھ نہیں کرے گا، یا اگر کرے گا بھی تو غلط کرے گا. جو وہ نہیں ہے اس کو کرے گا، جو ہے وہ نہیں کرے گا. تو علم جو ہے نا، یہ بنیاد ہے، عمل کی بنیاد علم پر ہے. بے علمی اور جہالت کے ساتھ عمل بھی غلط ہوتا ہے. چنانچہ اس چھوٹے سے ریکیپ، بلکہ تھوڑا سا ریکیپ اور بھی پچھلی مجلس جو کہ 2 ہفتہ پہلے ہوئی تھی، تو اس میں ہم نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دعوت الوالد لوالدہ مثل دعوت النبی لامتہ، کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہے جیسے کہ نبی کی دعا اپنی امت کے لیے ہے. اسی کو آگے بھی ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث اس پہ مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ آگے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ ودعوت الولد لوالدہ مثل ذلک، اور بیٹے کی دعا باپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے. بیٹے کی دعا باپ کے لیے، حالانکہ بیٹا جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، بظاہر ہم عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو دعا دیتا ہے تو وہ دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے، بڑوں سے دعائیں لینی چاہیے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر چھوٹے کی دعا کا بھی ذکر کیا، خاص کر کے ذکر کیا. تو چھوٹے کی دعا بڑے کے لیے، بیٹے کی دعا باپ کے لیے. تو اس میں ہمارے لیے ایک نقطہ ہے جس کا کہ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ بیٹا باپ کے لیے دعا کرے تو یہ ہوگا کب، کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے دعا کرے. باپ بیٹے کے لیے دعا کرے تو وہ تو بھائی بیٹا جو ہے وہ اس کی نظروں کے سامنے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بہت ہی معصوم ہوتا ہے، اللہ بڑا بڑھتا ہے، اس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. باپ جو ہے وہ اس کی تربیت کا انتظام کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، شفقت ہوتی ہے وغیرہ. تو ایک نیک دیندار باپ جو ہوتا ہے، ایمان والا باپ، وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی مدد طلب کرتا ہے. تو یہ عام طور پر ایک مسلمان گھرانے کے اندر یہ ہوتا ہی ہے. لیکن بیٹا باپ کے لیے دعا کب کرے گا؟ باپ جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک باپ جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر باپ اپنی عمر زندگی پوری کر کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ باپ جو ہے وہ بیٹے کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتا، وہ آنکھوں سے دور ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنی قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے. اب اس حالت کے اندر کہ جب بیٹا بڑا ہو، اپنی زندگی کی مصروفیات کے اندر وہ لگا ہوا ہو، ضروریات زندگی کو پورا کرنے میں مشغول ہو، مصروف ہو، اور باپ جو ہے وہ اپنی زندگی سے اب ریٹائر ہو چکا ہو، اب وہ ایک یعنی پس منظر کے اندر جا چکا ہے، ابھی زندہ ہے لیکن وہ پس منظر میں جا چکا ہے، اب وہ اس طریقے سے سامنے نہیں ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہر چیز کے سامنے نہیں ہے، بیٹی کی مصروفیات کا وہ حصہ نہیں ہے، اب اس کیفیت کے اندر اور اس کیفیت میں جبکہ وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس وقت یہ بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کیوں کرے گا، کیسے کرے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے باپ کی یاد آئے گی تو وہ دعا کرے گا، اگر اس کو اپنے باپ کی یاد نہیں آئی یا اچھے انداز میں باپ کی یاد نہیں آئی تو پھر وہ اپنے باپ کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ اگر باپ کی میموریز، باپ کی جو یادداشتیں اس بیٹے کے دل کے اندر ہیں وہ اگر اچھی نہ ہوئیں کہ اس کے دل سے اپنے باپ کے لیے دعا نکلے تو پھر یہ دعا کیوں کرے گا؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب باپ نے اس کی اچھی تربیت کری ہوگی، باپ نے اس کو محبت اور پیار دیا ہوگا، باپ نے اس کی جو ایسنشیل ضروریات ہوتی ہیں، ایسنشیلز جو ہوتی ہیں، ان ضروریات کو پورا کیا ہوگا، ان ضروریات کو سے اس کو محروم نہیں کیا ہوگا۔ اب ضروریات کا جب نام ہمارے سامنے آتا ہے، لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف کھانے پینے کی ضروریات ہوتی ہیں، یا اسکول کے اندر داخلے کی ضروریات ہوتی ہیں، یا کپڑے لتے کی ضروریات ہوتی ہیں کہ بس ہاں یہ ضروریات ہیں، یہ تو باپ نے پوری کر دی بیٹے کی۔ حالانکہ یہ ضروریات جو ہے نا، یہ دعا کا سبب نہیں بنتی۔ ان ضروریات کو تو اولاد بڑی آسانی کے ساتھ سائڈ پہ لگا دیتی ہے کہ یہ تو سب کرتے ہیں، یہ تو ہر ماں باپ جو ہے وہ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کافر ماں باپ جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اسکول کالج کا انتظام کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے جو ہے وہ کپڑے لتے کا انتظام کرتے ہیں، تو آپ نے کون سا بڑا کام کر لیا؟ تو ایسی ضروریات جو کہ ماں باپ پوری کر کے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب جو ہے نا ہم اپنے بیٹوں کی دعاؤں کے اندر یاد رہا کریں گے ان کو، یہ بیوقوفی ہے، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروریات انسان کی جو کہ اس کو دعا کے لیے تیار کرتی ہیں کہ دل سے دعا، اچھا دعا کا ایک بہت ہی اہم ترین چیز جو کہ ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، اگرچہ کہ علماء ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں لیکن ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، دعا صرف وہ ہوتی ہے جو کہ دل سے نکلے، زبان سے طوطے کی طرح سے پڑھ لینے والی چیز جو ہوتی ہے نا، یہ دعا نہیں ہوتی ہے، اور قبولیت ہی نہیں ہوتی ہے ایسی دعا کی جو کہ دل سے، جس کے اندر دل شامل نہ ہو۔ تو دل سے دعا کب نکلے گی اپنے باپ کے لیے؟ جبکہ باپ نے اس کی روحانی ضروریات کو پورا کیا ہوگا، اس کی نفسیاتی ضروریات کو پورا کیا ہوگا، اس کے لیے کوئی ایسا ماحول نہیں بنایا ہوگا دنیا کے اندر، اپنے گھر کے اندر، کہ جس کے اندر اس کی پرورش جو ہے وہ خراب طریقے سے ہوئی، بد اخلاقی کے ساتھ ہوئی، برے انداز میں اس کی اٹھان ہوئی، اس کی روحانی ضروریات کو پورا نہیں کیا، تو یہ یعنی اس کو دیندار نہیں بنایا، اس کو دین کے راستے کے اوپر نہیں چلایا، اس کو ایمان والا نہیں بنایا، روحانی ضروریات پوری نہیں ہوئی۔ تو ایسا شخص جس کی روحانی ضروریات پوری نہیں ہوئی ہیں، یعنی جس کے اندر روحانیت ڈیولپ ہی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہی نہیں ہوا، جس کا اللہ سے تعلق نہیں، وہ دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ کس سے مانگ رہا ہے دعا؟ دعا کوئی انسان سے مانگنے والی چیز ہوتی ہے؟ دعا کو جو ہے کوئی دفتر کے کسی باس سے مانگنے والی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دعا جو ہے وہ ملک کے صدر سے مانگنے والی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دعا کس سے مانگنے والی چیز ہوتی ہے؟ دعا تو اللہ سے مانگنے والی بات کو کہتے ہیں۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ کچھ رشتہ ہوگا، کچھ تعلق ہوگا، وہی اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں نا، جس کا تعلق نہیں وہ اللہ سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ وہ کیا کر رہا ہے وہ؟ یا تو کوئی طوطے کی طرح رٹ رہا ہے کوئی چیز، خالی زبان سے کوئی الفاظ ادا کر رہا ہے، تعلق تو اس کا کوئی ہے نہیں اللہ کے ساتھ۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کچھ فرمایا دعا کے بارے میں کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ تو عبادت کا مغز ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور عبادت کسی کی جاتی ہے؟ عبادت اللہ رب العزت کی جاتی ہے۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ تو کیا اس باپ نے اپنے بیٹے کو اللہ سے تعلق بنوایا ہے؟ اس کا، اس کے اوپر اس نے کوئی محنت کری ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق بنے؟ تبھی اس اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا مانگے گا نا۔ اور اسی طریقے سے اس کی جو جو نفسیاتی ضروریات تھیں، یعنی اس کو ایک اچھا پازیٹیو ماحول چاہیے تھا گھر کے اندر پنپنے کے لیے، بڑھنے کے لیے۔ گھر کے اندر ہر وقت کا ایک دنگا فساد، ہر وقت کی ایک لڑائی، ہر وقت کی ایک کھینچا تانی، ہر وقت کی ایک چیخ چلا، ایسے گھٹیا ماحول کے اندر پلنے بڑھنے والی اولاد جو ہے، یہ تو اپنے باپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی۔ یہ اولاد اپنے باپ کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتی، یہ اپنے باپ سے ایسے ہی محبت، ایسے ہی نفرت کرتی ہے کہ جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ ہمارے حضرت کا جملہ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، اولاد اپنے باپ سے ایسی نفرت کرتی ہے کہ جیسے کوئی پاپ سے نفرت کرتا ہے۔ ہندی زبان میں پاپ جو ہے وہ گناہ کو کہتے ہیں، تو نفرت جسے کی جاتی ہے اس کے لیے کہاں سے دعا نکلے گی؟ تو یہ جو آپ سے فرمایا نا، وہ دعوت الوالد ولدہ مثل ذالک، تو ایسے ہی نہیں ہو جاتی، نتھنگ از فار فری۔ اس کے لیے باپ نے اپنے اولاد کے اوپر یہ انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں، نفسیاتی انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں، روحانی انویسٹمنٹس کری ہوتی ہیں، تب اس کے ریٹرن کے اندر اولاد جو ہے وہ اس کو دعا کے اندر یاد رکھتی ہے، اور پھر وہ دعا ایسی ہے جیسے کہ نبی کی امتی کے لیے دعا ہوتی ہے۔ آگے پڑھتے ہیں کہ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کافر تھے، ایک مرتبہ وہ آئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میرے والدین تو کافر ہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ کافر ہیں مگر والدین ہیں، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کا حکم ہے۔ تو اب یہ جو حکم ہے نا، یہ ڈائریکٹ یہ اولاد کو ٹارگیٹ کر کے یہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ تمہارا باپ تمہاری تو اس نے تمہاری روحانی ضروریات پوری نہیں کری، اس نے تو تمہاری کیا کرنی تھی، اس نے تو اپنی روحانی ضروریات پوری نہیں کری، وہ تو مسلمان تک نہیں ہوا، تو تم اس بات کو مت دیکھنا، اس کے ساتھ حسن سلوک میں تم یہ مت دیکھنا کہ اس نے روحانی ضروریات پوری کری، اپنی نہیں کری، تمہاری نہیں کری، تو میں بھی نہیں کروں گا، میں بھی اس کے لیے دعا نہیں کروں گا۔ نہیں، اب ایسی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے قطع نظر، پہلے بات کی جا رہی تھی والدین سے، اب بات کی جا رہی ہے اولاد سے، کہ تم اب اپنے دعا کو جو ہے نا وہ کنڈیشنل مت بنانا کہ اچھا میری ضروریات پوری کری تھی تب میں دعا کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا، تم اس کو کنڈیشنل مت بنانا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے والد کا ان کی زندگی میں خدمت گزار نہ بن سکا، کہ غفلت تھی، گناہوں کی زندگی تھی، احساس نہیں تھا، اور سیال میں والد فوت ہو گئے، اب زندگی بدلی تو احساس ہوا کہ مجھے تو والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرنے پر اللہ تعالیٰ نافرمان بیٹے کا نام فرمانبرداروں میں لکھ دیتے ہیں۔ یہ عجیب اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والد کی خدمت سے محرومی کی کمپنسیشن کو سلامت رکھا، یہ نہیں کہا کہ تم ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے، بلکہ کہا کہ اگر ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکے تو اب ان کے دوستوں سے حسن سلوک کرو گے تو اس پر بھی تمہیں فرمانبردار بیٹوں میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا۔ تو والدین کو اس بات کو اس نظر سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر کتنا مہربان ہے کہ اگرچہ کہ وہ اللہ کا حق پورا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے۔ تو قربان جائیں ایسے پروردگار کے اوپر کہ جو کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان کا بڑا اکرام کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ابن عمر خیر تو ہے، اتنا اکرام کیوں کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ آپ میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے والد کے فوت ہونے کے بعد آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی مانند ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، قدرتاً ایک بدو کو راستے میں کھڑا ہوا دیکھا جس کے پاس سواری نہیں تھی، سلام کیا تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بدو تو میرے والد کا دوست تھا۔ سواری سے اتر آئے، سواری بھی اس کو دے دی، خود پرانے کپڑے پہن لیے اور اپنے نئے کپڑے اس کو ہدیہ دے دیے کہ آپ میرے والد کے دوست ہیں۔ والد بھی کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بیٹے نے پھر ان کی اتنی عزت کری کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے کسی ایسے جاننے والے کو جو کہ یعنی بدو کوئی ایسا کوئی سگنیفیکنٹ پرسنالٹی نہیں ہوگی، پھر راستے میں کھڑا ہوا تھا، لیکن چونکہ والد سے ملنے جلنے والا تھا اس کے ساتھ اتنا زیادہ احسان کا معاملہ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو نافرمان شخص جمعے کے دن اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس نافرمان بیٹے کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کا نام بھی فرما برداروں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جو والدہ کی خدمت نہ کر سکے اسے چاہیے کہ وہ خالہ کی خدمت کر لے، اس کو وہی ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بر امک و ابا کا و اخت کا و اخا کا، کہ نیکی کرو اپنے ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ اور اس کی بہن کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ۔ ثم ادناک ثم ادناک، کہ پھر جو اس کے قریب ہے پھر جو اس کے قریب ہے تو ان سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ احکام تھے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کے متعلق۔ پھر اس کے بعد اولاد سے صلہ رحمی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ربح ریح الولد من ریح الجنتی، کہ بیٹے کی مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ باپ جب اپنے بیٹے کو بوسہ دیتا ہے تو بیٹے کی جو مہک آتی ہے وہ مہک جنت کی خوشبوؤں میں سے ہے۔ کون باپ ہے جس کو اس حدیث کا جب پتہ چل جائے اور پھر اس کا بیٹا اس کے سامنے آئے تو وہ اپنے بیٹے کو بوسہ نہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے ان کا بوسہ لیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی بھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بے شک جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر اللہ نے تیرے دل کو رحمت سے محروم کر دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو یہ دل میں رحمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک دفعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ جب کہ چھوٹے بچے تھے دروازے کی چوکھٹ پر گر پڑے تو ان کے چہرے پہ زخم آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس کے چہرے کو صاف کر دو۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، جو کہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ پھر بعد میں وہ احکام آ گئے تھے کہ جی منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی محبت و شفقت تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی۔ پھر ان کے یہ بیٹے تھے اسامہ بن زید، تو ان کے چہرے پہ زخم آ گیا تو نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کے چہرے کو صاف کر دو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اپنا بیٹا تو تھا نہیں، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ٹین ایج عمر میں تھیں، کوئی بہت بڑی عمر کی خاتون تو تھی نہیں اس وقت، تو ان کو جو ہے نا وہ ذرا کراہیت سی محسوس ہوئی کہ بھئی اس کا خون جو ہے وہ خون سے ویسے بھی ٹچ کرتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا بچیوں کو۔ تو فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کی طبیعت پسند نہیں کرتی تو خود آگے بڑھ گئے اور ان کے چہرے کو صاف کر دیا اور فرمایا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کو خوبصورت زیور سے مزین کرتا اور اچھے اچھے کپڑے پہناتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں تشریف لے گئے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آ گئے اور سجدے میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا کہ صحابہ حیران ہو گئے۔ جب حسین رضی اللہ عنہ اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم خیال کرنے لگے یہ کوئی تکلیف لاحق ہو گئی ہے یا پھر وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں تھی، یعنی نہ مجھے کوئی تکلیف لاحق ہوئی تھی نہ وحی نازل ہو رہی تھی، بس میرا نواسا میرے اوپر سوار تھا اس لیے میں نے جلدی نہ کی، یہاں تک کہ وہ خود نیچے اتر آیا۔ ایک صحابی نے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی گود پہ چڑھے ہوئے تھے بلکہ کندھے پہ چڑھے ہوئے تھے، تو نبی علیہ السلام سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوار بھی تو دیکھو کتنا اچھا ہے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ محبتیں ہیں جو شریعت ہمیں سکھاتی ہے، قربان جائیں اس دین پر، کیا خوبصورت دین ہے۔ والدین کے ساتھ صلہ رحمی، اس کے بعد پھر اولاد کے ساتھ صلہ رحمی، اب جو ہے بہن بھائی کے ساتھ حسن سلوک۔ قدرتاً ہماری جو مردوں کی دین اسینشلز کلاس ہوتی ہے اس کے اندر مثالی بھائی کا ہی موضوع آج کل چل رہا ہے، تو شریعت نے کہا کہ بڑا بھائی انسان کے لیے والد کی مانند ہوتا ہے، یعنی بڑے بھائی کا اس طرح اکرام کرنا چاہیے جس طرح بیٹا اپنے باپ کا اکرام کرتا ہے، اور بڑے بھائی کا کو کہا کہ چھوٹا بھائی تمہارے لیے اولاد کی مانند ہے، جس طرح سگی اولاد کا خیال رکھتے ہو اسی طرح چھوٹے بھائی کا بھی خیال رکھو۔ بڑی بہن کے لیے کہا کہ وہ تمہارے لیے ماں کی مانند ہے، اور چھوٹی بہن کے بارے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے بیٹی کی مانند ہے۔ بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت، بیٹیوں کے بارے میں کہا کہ اگر کسی کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش اس طرح کرے کہ ان کو ادب سکھائے اور ان کی شادی کرے اور ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو جو جنت کے متمنی ہوں گے تو پھر وہ ایسی حدیثوں سے تو اور بھی زیادہ اچھا سلوک کریں گے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. بیوی کے ساتھ حسن سلوک, اب بیوی کے بارے میں کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو. چنانچہ بلکہ اس حدیث کا اگلا حصہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا, وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي, اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیویوں کی سفارش فرمائی, فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو شکین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی سفارش کا لحاظ رکھے گا, مفسرین نے لکھا ہے کہ جو دنیا میں اللہ کی سفارش کا لحاظ کرے گا اور بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے زندگی گزارے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سفارش کی وجہ سے اس بندے کا حساب آسان فرما دیں گے کہ اس نے میری سفارش کا خیال رکھا تھا, میں اس کے لیے قیامت کی مصیبت کو ٹال دیتا ہوں. اچھا, سفارش کس کی جاتی ہے؟ سفارش باس کی جاتی ہے, سفارش جو ہے وہ بڑے کی جاتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ذرا اچھا سلوک کر لیے گا, ہم آپ کے لیے ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں, آپ کے ابو کی ہم آپ سے سفارش کرتے ہیں, آپ کے امیر مملکت کی, کہ آپ ان کی بات مان لیا کیجیے گا. سفارش تو ہمارے ملک میں تو بڑا مشہور ہے کہ بھائی سورس سفارش سے کام کروائے. تو سورس سفارش کس کی لگائی جاتی ہے, کس کو جاب دلوائی جاتی ہے سورس سفارش؟ جو کہ اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر جاب حاصل نہیں کر سکتا, جو کہ میرٹ کی بنیاد پر پوزیشن حاصل نہیں کر سکتا اور کمزور ہوتا ہے. جو طاقتور ہوتا ہے, جو بڑا ہوتا ہے, تو اس کے پاس تو پہلے سے منصب موجود ہوتا ہے, اس کی بھی تھوڑی سفارش کی جاتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ جی حکم مانو, اس کا اس کی اطاعت کرو, اس کا ادب کرو. اور چھوٹے کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر یہ اپنے صلاحیت کی بنیاد پر وہ مقام مرتبہ حاصل نہیں کر پا رہی ہیں, اس کے میرٹ کی بنیاد پر یہ سلیکٹ نہیں ہو سکتے, تو چلو جی ان کی سفارش کروا دینا, سفارش کے اس کے اوپر نا ان کو جاب دے دو, ان کو جو ہے وہ غلطی ہے, چلو جی سفارش کروا دی, اس کو معاف کر دو. تو عاشروہن بالمعروف, اس کے لیے مفسرین نے سفارش کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے کی سفارش کروا رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں, شوہر کے مقابلے میں بیوی کو چھوٹا بنایا. اور ایک سے زیادہ آیات اس کے اوپر ہیں اور احادیث تو بہت ساری ہیں. اور دوسری یہ ہو گئی کہ ان سے پرفیکشن کی تم ڈیمانڈ نہ کیا کرو, ان سے میرٹ کی ڈیمانڈ نہ کرو کہ یہ جو ہے نا وہ اپنے سارے کے سارے تقاضوں کو پورا کریں گی تب جو ہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, یہ مسٹیکس نہیں کریں گی تب میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, یہ میرے سارے کے سارے حقوق جو ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں, جو مجھے ان کے اوپر جو ہے وہ درجہ عطا کیا ہے, یہ میرے درجے کا لحاظ رکھیں گی, اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گی, تب جو ہے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. نہیں, ان سے یہ نہیں ہو سکے گا. جیسے کہ کسی بھی چھوٹے کے ساتھ بڑے کے حقوق کا ویسے التزام نہیں ہو سکتا, بہت مشکل کام ہوتا ہے یہ, اور خصوصاً بیوی شوہر والے تعلق کے اندر تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ لباس والا تعلق ہوتا ہے, انتہائی کلوزسٹ تعلق ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو بنایا ہے اولاد کی پرورش کے لیے, گھر کو جوڑنے کے لیے, رشتوں کو جوڑنے کے لیے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی چیز دی ہے جو کہ اس کے لیے اسینشیل انگریڈینٹ ہے, جذبات. ان کو ایموشنز دیے ہیں, اور جو ایموشنز کے تحت ہوتا ہے نا اس سے پھر صحیح کام نہیں کیے جا رہے ہوتے, وہ تو جذبات میں کی رو میں, یہ تو محاورے مشہور ہیں اردو زبان کے اندر بھی, وہ تو جذبات کی رو کے اندر بہ رہا ہوتا ہے, وہ تو جذبات سے مغلوب ہوتا ہے. کیا اردو کا یہ لفظ ہے مغلوب, کہ اس کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں. تو بھائی جس کے اوپر جذبات غالب ہوتے ہیں وہ کوئی تھوڑی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے, وہ کوئی تھوڑی اپنے سارے اعمال جو ہے وہ بالکل بائی دا بک بائی دا رولز جو ہے وہ اپنے افعال کر سکتا ہے. نہیں, وہ تو خطا کا پلندہ ہوتا ہے, اس سے تو خطا ہوگی, اس سے تم ایکسپیکٹ ہی نہ کرو کہ اس نے جو ہے وہ بڑے بڑے تورم خان جیسے جو ہے مار کے سر کرنا ہے, وہ نہیں کر سکتی یہ والا کام. اس کے کرنے کا جو کام اللہ نے ذمہ لگا ہے نا, اس کو وہی کام کرنے دو, اس سے دوسرے کام ایکسپیکٹ نہ کرو. تو اللہ تعالی نے تو اپنے حقوق کے بارے میں جو ہے نا وہ کہا کہ بھئی اپنے حقوق کو جو ہے وہ کم کرو, سفارش کر رہے ہیں اپنے حقوق کو چھوڑ دو. اور ہم نے تو عورت کو جو ہے نا وہ اپنے حقوق تو ہم نے معاف کیے ہی نہیں, ہم نے تو اس کو ایسے کام کے اوپر لگا دیا جس کے اندر اس کے اندر صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے, ان کاموں کے اندر عورت کو لگا دیا اور وہاں پہ عورت سے ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہیں کہ جی وہ بہترین جو ہے وہ کرے, پرفارم کرے اور بہترین جو ہے نا وہ نمبر لے کر کے آئے اور فلانا کرے. اچھا نمبر لے کر کے آئے, وہ جو ایگزام کے اندر جا کر کے نمبر لے کر کے آ جاتی ہے نا, تو سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کر بھی سکتی ہے سارے کام. اللہ کے بندے, نمبر لے کر کے آنا ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے. امتحان کے اندر رٹے کے ذریعے سے بھی نمبر آ سکتے ہیں, کسی بات کو جو ہے وہ آپ بہت ہی زیادہ لگے رہے اس کے اوپر, لگے رہے اس کے اوپر, لگے رہے اس کے اوپر, تو امتحان کے سوالوں کے جواب دینا پھر آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی ذہانت دی ہوتی ہے کہ آپ کو پڑھ کر کے بعد جو ہے وہ یاد رہ جاتی ہے, اس کی بنیاد پہ نمبر آ جاتے ہیں. تو عورتوں کے جو نمبر آ جاتے ہیں نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر جو ہے وہ پھر کام کو صحیح طریقے سے کرنے کی بھی صلاحیت پیدا ہو گئی, وہ کام جو کہ ان کے ذمہ نہیں لگا ہوا. نمبروں کی بنیاد پہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا توقعات رکھ لیتے ہیں پھر عورتوں سے. تو یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. یہ جس کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا, اس سے تم اس کی توقع رکھ کر کے جو ہے وہ اس کو اس کام کے اوپر لگائے گا. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے سفارش فرما رہے ہیں, اور سفارش جو ہے نا وہ اس کے لیے نہیں کی جاتی جو کہ میرٹ کے اوپر اپنا پوزیشن حاصل کر سکے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے سفارش کی. قرابت داروں کے حقوق, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, کہ بے شک اللہ انصاف کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم کرتا ہے. قدرتاً جیسے کہ پیچھے بھائیوں کے حقوق کے بارے میں بات ہو رہی تھی, تو ہمارے مثالی مرد کی کلاس کے اندر مثالی بھائی چل رہا تھا, اور اب جو ہے وہ قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے, تو ہماری دین اسینشلز فار ویمن کلاس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی یہ والی آیات چل رہی ہیں, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان کو ان کا حق دو, اپنے رشتہ داروں کو. تو اس کی تفصیل الحمدللہ یہاں پہ مزید مل گئی, معروف القرآن سے بھی تو اس کی تفصیل پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے بھی اپنے حضرت کی لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک انصاف کا, احسان کا اور رشتہ داروں کو ان کے حق دینے کا حکم دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے, اتت خالته من الرضاع, کہ نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا, حلیمہ سعدیہ کی بہن آئیں, فنزع رداءه عن ظهره, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے سے چادر کو اتارا, وبسطه لها, اور ان کے لیے زمین پر بچھا دیا, وقال مرحبا بأمي, اور فرمایا کہ اے امی میری چادر پر بیٹھیے. سبحان اللہ, یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالہ کے لیے کر رہے ہیں. زیادہ مشہور ویسے اس واقعہ جو غالباً غزوہ حنین کے بعد ہوا تھا, وہ شیمہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی رضائی بہن تھیں, لیکن یہاں پہ حضرت نے جو جہاں سے نقل کیا ہے تو وہاں پہ رضائی والدہ کی بہن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. تو سبحان اللہ, یہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالہ کے لیے کر رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح, کہ افضل صدقہ وہ ہوتا ہے جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جائے. افضل صدقہ جو عداوت رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جائے, کیونکہ جو رشتہ دار آپ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آ رہا ہے تو اس میں تو پھر نفس چاہتا ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, لیکن اللہ کے حکم کی خاطر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا, نفس نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں, تو اب کیوں کر رہے ہیں بھائی, اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں صرف. تو یہ افضل صدقہ فرمایا. اور آخری بات آج کے بلکہ نہیں ایک دو تھوڑا سا ٹائم ہے, یہ کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی ضروری. چنانچہ میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تین کاموں میں مسلمان اور کافر برابر ہوتے ہیں. پہلا عہد پورا کرنا، یعنی اگر کافر سے بھی وعدہ کرو تو پورا کرنا پڑے گا. عہد پورا کرنا، کافر سے بھی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ کافر ہے تو میں صرف وعدہ یعنی توڑ سکتا ہوں. دوسرا امانت، یعنی امانت اگر کافر کی بھی ہو تو ادا کرنی پڑے گی. اور تیسرا یہ کہ اگر رشتہ دار کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی. شریعت نے گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا اور اہل قرابت کے ساتھ، باقی مسلمانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اہل قرابت کے حقوق، اہل قرابت کے حقوق عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے. علماء و طلباء تو جانتے ہیں، جانتے تھے کسی زمانے میں شاید، لیکن عوام الناس پڑھتے نہیں اور مجالس میں ان کو بتایا نہیں جاتا. اس لیے اس بات کو کھولنا بہت اہم ہے کہ قرابت والوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے. نمبر ایک، ان سے محبت و الفت کا تعلق رکھے. نمبر دو، لین دین میں ان کے ساتھ رعایت کرے. قرابت والوں کے ساتھ محبت الفت کا تعلق رکھے، لین دین میں ان کے ساتھ رعایت کرے، یعنی ہاتھ کھینچ کر کے ان کے ساتھ لین دین نہ کرے بلکہ ہلکا ہاتھ رکھے، آسانی کا معاملہ کرے. وقتاً فوقتاً ان کو ہدیہ بھیجے، مثلاً پھل بھیج دیا، کوئی تحفہ بھیج دیا، کوئی ضرورت کی چیز بھیج دی، یا کھانا پکا کر بھیج دیا، یہ بھی اس میں شامل ہے. نمبر چار، اگر وہ ہدیہ بھیجیں تو بخوشی قبول کریں. نمبر پانچ، ان کے بیوی بچوں کے ناموس کی حفاظت کریں، یعنی ان کے بیوی بچوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں. محتاج ہوں تو ان کی خبرگیری کرے، بے روزگار ہوں تو ان کی مدد کرے، ان سے حسن سلوک کرے مگر احسان نہ جتلائے. حسن سلوک بھی کرے اور احسان بھی ان کا مانے کہ انہوں نے مجھے اس خدمت کے لیے قبول کر لیا، یعنی وہ میرے پاس آئے کسی مدد کے وقت میں تو انہوں نے مجھے موقع عطا فرمایا کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. دکھ درد میں برابر کا شریک ہو. قرض مانگیں تو حت الوسع ضرور دے. جب اہل قرابت آئیں تو ان کا پرتپاک استقبال کرے. اگر رشتہ دار ہو تو ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرے، توہ نہ لگائے. رشتہ داروں کے عیبوں کو تلاش کرنا یہ ایک بہت یعنی رشتہ داروں سے جو اس دور کے اندر ہم فزیکلی بہت دور ہو گئے، تو فزیکلی بہت دور ہونے سے جو ہے نا وہ باقی جو نیکیوں کے کام تھے نا، تحفے بھیجنا اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا اور یعنی ضرورت کے اندر ان کی مدد کے لیے پہنچ جانا، تو ان چیزوں سے تو ہم ہو گئے محروم. کیونکہ اب جو ہے نا وہ ایک ہی خاندان کا ایک بیٹا جو امریکہ میں، دوسری بیٹی جو ہے وہ آسٹریلیا میں، تیسرا جو ہے وہ دبئی میں، پانچواں جو ہے وہ قطر میں، کوئی جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں، تو کوئی جو ہے وہ یورپ میں. ماشاء اللہ انڈسٹریلائزیشن کا سب سے زیادہ اثر تو ہمارے ملکوں میں ہوا ہوا ہے. اپنے ملک کے اندر یعنی مجھے یاد آیا ابھی بچوں کو تھوڑا بہت سائنس پڑھا رہے تھے تو کچھ مطالعے کے اندر لکھا ہوا تھا ہائیڈرو الیکٹریسٹی. آج تو خیر چھٹی ہو گئی کچھ وجوہات کی وجہ سے، لیکن پچھلے ہفتے جو ہے نا ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی کریشن کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو اس میں کہیں لکھا ہوا تھا کہ جو ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے اس کی جو یعنی جو کاسٹ ہے نا الیکٹریسٹی کو کریٹ کرنے کی، وہ بہت زیادہ کم ہے. یعنی 5 سینٹ پر پتہ نہیں کیا کلو واٹ وغیرہ، بہت مطلب میں کوئی الیکٹرک انجینئر بھی نہیں ہوں لیکن بہت ہی زیادہ کم کاسٹ تھی. اور پھر اس کے علاوہ پاور جنریشن کے اور اتنے سارے ڈفرینٹ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے جو ہے نا وہ پاور جنریشن کی جا سکتی ہے. وہ ایک بچے نے بھی سوال کیا تھا، کیا تھا بھائی، جیو محمد عمان صاحب، جیو تھرمل انرجی، رائٹ. اب جیو تھرمل انرجی ہے نا زمین کے نیچے سے جو ہے وہ جو ہیٹ موجود ہے اس کے ذریعے سے پاور جنریٹ کر رہے ہیں.
تو پاور جنریشن کے اتنے سارے طریقے ہیں اور اچھے خاصے یعنی رینیوبل طریقے ہیں پاور جنریشن کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکٹرک پاور جنریشن جو ہے نا وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آج کے دور کے اندر, وہ کوئی مہنگا کام نہیں ہے. لیکن ہمارا تو دماغ یہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کم از کم سوال ہی کریں کہ ہمارے گھروں میں بجلی کیوں نہیں آتی پاکستان کے, ہماری جو پاور کی جو ریٹس ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں کہ سمجھ میں بات نہیں آتی کہ آپ کے گھر بند پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی 10,000 کا جو ہے وہ آپ کا بل آ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم بالکل ہم ان چیزوں کو نا وحی کے ساتھ نہیں جوڑتے, ہم ان چیزوں کو قرآن مجید سے اور حدیث مبارکہ سے نہیں جوڑتے, اس وجہ سے ہمیں حقیقت بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کر کیا رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. انہوں نے جان بوجھ کر کے, اور انہوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دشمن, نبی علیہ السلام کے دشمن, یہ جان بوجھ کر کے ایسے حالات بتاتے ہیں, بناتے ہیں, بنائے ہیں انہوں نے ہمارے ملکوں کے اندر, کہ جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کا پورا کا پورا انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ بریک ہو جائے, یہ کسی قابل نہ رہے. اتنی مہنگائی, یعنی بیس پہ جا کر کے دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ساری زمینیں جو ہے وہ بنجر ہو گئی ہیں اور آج طوفان نے آ کر کے جو ہے وہ آپ کے پورے کے پورے ملک کو ختم کر دیا ہے اور زلزلہ آیا تھا اور اس کے بعد سارا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا. اب تو ظاہر ہے مہنگائی ہونی ہے, اب کہاں سے جو ہے وہ آپ کی چیزیں جو ہے اس سے دام ملیں گی. ایسی چیزیں نہیں بھی ہوتی ہیں نا تو بھی مہنگائی آسمان کو باتیں کر رہی ہے کہ لوگ بلبلا رہے ہیں. اچھی سے اچھی جاب کرنے والی بھی جو ہیں وہ لاکھوں کے قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, اور ہر بندہ کیا, ظاہر سی بات ہے اب کیا کرے, باہر نہیں نکلے تو اور کیا کرے. باہر جو ہے وہ جاب اپرچونیٹیز ہیں, باہر جو ہے وہ امیگریشن اپرچونیٹیز ہیں. منہ کھول کر کے بیٹھے ہیں, آئیے آئیے جلدی سے آئیے ہم آپ کو امیگریشن دیں گے کینیڈا والے. اور کینیڈا میں جا کر کیا ہوتا ہے, کینیڈا کے اندر انسان کتوں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. یہ وہاں جاتے ہیں ان کی جو نسلیں ہوتی ہیں وہ کتوں سے بھی بدتر زندگی گزارنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے قرآن سے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے حدیث سے, اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے اعمال سے. اتنا آسان ہے بجلی پہنچا دینا لیکن بجلی نہیں پہنچتی, اتنا آسان ہے پانی پہنچا دینا لیکن پانی نہیں پہنچتا, اتنا آسان ہے کہ آپ اپنے پرائسز کو جو ہے کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن پرائسز جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول. یہ سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے, خام خواہ میں ہو رہا ہے, کسی کا اس کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی کا اس کے اندر کوئی کام نہیں ہے کرنے کا. تو بھائی جو اس طرح کی جو حالات پیدا ہوئے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر, اس کی وجہ سے ہم جن خیروں سے محروم ہو گئے ہمیں احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم کن کن خیروں سے محروم ہو گئے. لیکن اس کے متبادل نظام کے طور پر آپ جہاں بھی چلے جائیں, امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک رشتہ دار, دوسرا رشتہ دار آسٹریلیا میں بیٹھا ہو, تیسرا رشتہ دار جو ہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو, یورپ میں بیٹھا ہو, سعودی عرب میں بیٹھا ہو, لیکن جو مواصلاتی نظام ہے وہ مواصلاتی نظام سارا کا سارا ابھی بھی ہے ورچوئل نظام, ورچوئل جو تعلقات والا سسٹم ہے نا, جو کہ ریئل نہیں ہے, جس میں کہ آپ فزیکلی مل نہیں سکتے, آپ فزیکلی دوسروں کے جو ہے نا وہ دکھ درد بانٹ نہیں سکتے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. زیادہ سے زیادہ اگر کر بھی سکتے ہیں تو آپ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں پیسے کو, اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. دکھ درد بانٹنے والا کام آپ نہیں کر سکتے, اس کے اندر ضروریات کے اندر مدد نہیں کر. ایک بوڑھا ہے تو بوڑھے کے بینک اکاؤنٹ کے اندر اگر آپ پیسے ڈالے جا رہے ہیں تو اس سے اس بوڑھے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بوڑھے کو تو آپ کی فزیکل پریزنس چاہیے نا, فزیکل پریزنس آپ کی ہے نہیں. آپ پیسے بھیجے چلے جا رہے ہیں امریکہ سے, آپ پیسے بھیجے چلے جا رہے ہیں آپ سعودی عرب سے, تو اس بوڑھے نے کیا کرنا ہے آپ کے اس پیسے کا؟ اس ماں نے کیا کرنا ہے آپ کے اس پیسے کا؟ تو یہ مواصلاتی نظام جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس نے جو ہے نا وہ خیروں کو ریپلیس کر دیا ہے, ہم نے کوئی چیز لوز نہیں کری, ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, کیونکہ ہمارے پاس واٹس ایپ موجود ہے, ہمارے پاس آن لائن ٹرانسفر موجود ہے, ہمارے پاس ایس ٹی سی پے موجود ہے, ہمارے پاس فلانی فیسلٹیز موجود ہیں. نہیں, وہ خیریں آپ کے پاس موجود نہیں ہیں, ان سے آپ محروم ہو چکے ہیں, لیکن شر موجود ہے. شر کیا ہے؟ کہ ان مواصلاتی نظاموں کے ذریعے سے نا غیبتیں خوب زبردست قسم کی ہوتی ہیں, جو دوسروں کے ٹوہ میں لگ کر کے جو وہ ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ پیٹ پیچھے جو لڑائیاں کرنی ہوتی ہیں, دنگے فساد کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو فزیکلی تو سامنے موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی نا, آپ نے کوئی اسلحے سے کو تھوڑی مارنا ہے اپنے کسی رشتے دار کو, اس کے لیے تو زبان کی باتیں ہوتی ہیں یا لکھی ہوئی باتیں ہوتی ہیں. لکھ کر کے آپ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا رشتہ خراب. تو اس کے اندر تو ہم پہلے سے بھی آگے ترقی کر چکے ہیں, دنیا کا جو بھی کونا ہو ہمارا رشتہ دار وہاں پر ہے تو وہ وہاں سے بیٹھ کر کے اتنا ہی شر پھیلا سکتا ہے جتنا کہ قریب بیٹھ کر کے شر پھیلا سکتا ہے. لیکن خیر جو ہے نا اس سے ہم بالکل محروم ہو چکے ہیں. تو فرمایا کہ جی جب اہل قرابت آئیں تو ان کا پرتپاک استقبال کریں, آئیں گے تو استقبال کرے گا نا. اگر رشتہ دار ہوں تو ان کے عیبوں کو تلاش نہ کرے, ٹوہ نہ لگائے. ہم ٹوہ میں لگے ہوتے ہیں ہر وقت, آن لائن لگے ہوتے ہیں, آن سائٹ نہیں لگ سکتے. تو اگر اہل قرابت ہوں تو ان کو رسوا کرنے والوں کا ساتھ نہ دیں, ان سے بغض و حسد نہ رکھیں, ان کی عزت کو اپنی عزت اور ان کی ذلت کو اپنی ذلت سمجھیں. جو بات اپنے لیے پسند کرے وہ بات ان کے لیے بھی پسند کرے. ان کی ہدایت اور کامیابی کے لیے دعا کرتا رہے. اگر کسی وجہ سے رنجش ہو جائے تو دین تین دن سے زیادہ رنجش نہ رکھے, اس کے بعد پھر سلام کلام شروع کر دے. اگر رشتہ دار بری عادت میں مبتلا ہوں تو ان کو نرمی سے سمجھائے. وہ لڑیں تو ہم قریب ہوں, وہ محروم کریں تو ہم عطا کریں, وہ تکلیف دیں تو ہم صبر کریں. جھگڑا ہو جائے تو جلدی صلح کر لی جائے, اپنا نقصان بھی ہو جائے تو ان کا کچھ نہ بگاڑیں. بس آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے. اہل قرابت کے حقوق ہمارے مشائخ نے کھول کھول کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیے. 22 حقوق تو حضرت نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں. ان حقوق کو اگر ہم وقتاً فوقتاً اپنے سامنے رکھا کریں اور اس کے اوپر نا اپنا محاسبہ کیا کریں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو رن کیا کریں کہ جی ان حقوق میں سے کس کی میں جان بوجھ کر کے خلاف ورزی کر رہا ہوں, جس کو کہ میں اپنے علم اور ارادے سے نا ترک کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو اپنا محاسبہ کرنے سے انسان کو پھر اس علم کا فائدہ ہوتا ہے, ورنہ علم حاصل کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں, کرے چلے جا رہے ہیں, اور اپنا محاسبہ جب تک انسان نہیں کرے گا تو ایسے علم کا اس کو کیا فائدہ ہوگا, بلکہ الٹا اس کے لیے وبال ہی بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس علم کو علم نافع بنا دے, اور اس علم کے اوپر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے, اور اپنی رحمت سے ہماری غلطیوں کو تائیوں کو معاف کر کے ہمارے لیے نیک صالح بننا آسان فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کی کلمات پڑھ لیتے ہیں. اپنی تمام غلطیوں کو تائیوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. کلمات کو پڑھنے سے توبہ طائب ہو چکے ہیں انشاءاللہ. جو معمولات بتاتے ہیں وہ بھی سن لیجئے. پہلا معمول ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اندر ہے 100 دفعہ استغفار کی تسبیح کرنا صبح شام, 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح اور شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا. ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے, ورنہ جتنا تلاوت کر سکتے ہیں اتنا تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کریں. آدھا پارہ یا پون پارہ, ربع پارہ, جتنا بھی کر سکتے ہیں کریں.
تو حافظ ہیں ان کو اپنی منزل پڑھنی ہوتی ہے، ان کے لیے تو یہ معمول ویسے ہی معمول کا حصہ ہے. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ترک کر دینا، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوں. پانچواں معمول مراقبہ، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، مصلے پہ بیٹھیں، کرسی پہ بیٹھیں، بستر پہ بیٹھیں، حتیٰ کہ اگر بیٹھنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تو لیٹ کر کے بس یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ شروع میں سوچ لیا، اور اس کے بعد پھر اس آواز کو جو دل سے نکل رہی ہے اس کو سننے کی کوشش میں لگ گئے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. 15 منٹ، 20 منٹ، یا شروع میں خالی 10 منٹ ہی موبائل کے اوپر. ہر انسان موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو موبائل تو ہے ہی، موبائل کے اندر جو ہے وہ الارم لگا لیں ابھی سے 10 منٹ بعد کا، کہ جب وہ بجے گا تب ہی میں مراقبہ ختم کروں گا. اس کے بعد پھر بیٹھے رہیں اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مراقبے کا معمول ہو جائے گا. تو یہ پانچواں معمول ہو گیا، اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول کہلاتا ہے. تو کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق بنائیں، کسی ایسے شیخ کے ساتھ جس کو اوپر سے زیادہ خلافت ہو، تو ان کے ساتھ اصلاحی تعلق بنا کر کے ان سے پھر دینی امور میں اپنے ذاتی احوال کے بارے میں مشورہ کریں کہ مجھے کیسے ان دین کے معاملات پہ عمل کرنا چاہیے. تو کل 6 معاملات ہو گئے. ان معاملات کو اگر پابندی سے کریں گے تو پہلے تو شیطان کے راستے کے اوپر ایک بند بنے گا، شیطان کا راستہ بند ہوگا کہ وہ ہمیں غلط فہمیوں کے اندر لگائے، ہمیں وسوسوں کے ذریعے سے بہکائے، اور دوسرا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہونی شروع ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما. ہم چاہیں نہ چاہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ برے اعمال سے حفاظت فرما، برے ماحول سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ آزمائشوں سے حفاظت فرما، قرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ مرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دشمنوں کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما، حالات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نگاہوں میں اپنی قدر کو پیدا فرما. اے اللہ ہم نے آپ کی قدردانی نہیں کری جیسی کرنی چاہیے تھی. اے اللہ ہمیں اپنے قدردان بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں اپنی خشیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ آپ کی محبت کے بغیر ہم دین کے اوپر جو عمل کر رہے ہیں، اے اللہ کتنی بڑی خیر سے ہم محروم ہیں. اے اللہ اس دین کے علم کو، سمجھ کو، اے اللہ صحیح معنوں میں اپنی محبت کا سبب بننے کے لیے اے اللہ ہمیں قبول فرما. اے اللہ اپنی محبت سے محروم نہ فرما. اے اللہ اپنی خشیت سے محروم نہ فرما. اے اللہ آپ کی خاطر زندگی گزار دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یہ 4 دن کی زندگی لے کر آئے ہیں، اے اللہ نہ جانے کتنا حصہ اس کا پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، باقی کتنا تھوڑا سا حصہ بچ گیا ہے. اے اللہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، آنے سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں سال ہم عالم ارواح کے اندر تھے، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم اگلے جہان کے اندر ہوں گے. اے اللہ کتنی مختصر زندگی، کوئی 60 سال کی لے کر آیا، کوئی 70-80 سال کی لے کر آیا، کوئی 40 سال کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا، کوئی 4 سال کے اندر ہی اس دنیا سے چلا گیا، کوئی آتے کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا گیا.
اللہ، لیکن جو بھی انسان اس دنیا کے اندر آیا اس کی پچھلی زندگی کتنی لمبی تھی اور آگے والی زندگی کتنی لمبی ہوگی، اے اللہ اس مختصر ترین زندگی کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اے اللہ ہم سے زیادہ عقل کا خراب اور کون ہو سکتا ہے، اے اللہ عقل والے تو پھر صرف اور صرف وہی ہوئے کہ جنہوں نے اصل آنے والی زندگی کو، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا اور اپنے ہر عمل کو اس زندگی کے لیے بنایا اور اس زندگی کے خسارے سے بچنے کے لیے اپنے ہر عمل کو جو ہے وہ کو بچایا، اے اللہ ہمیں بھی عقل والا بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اس بنیادی اور عقل اور سمجھ کو جب پسے پش ڈال دیا تو اے اللہ آپ نے پھر جو ہماری بصارت تھی اے اللہ اس کو بھی آپ نے بند کر دیا، اب اے اللہ بصیرت تو دور کی بات کہ جس سے وہ چھپی ہوئی چیزیں ہمیں نظر آتی، جس سے کہ ہمیں آخرت کی فکر ہونی تھی، اے اللہ جس سے کہ ہمیں اے اللہ روحانی باتوں کی سمجھ میں آنی تھی، اے اللہ بصیرت تو بہت دور کی چیز ہو گئی، اے اللہ اب تو ہم بصارت سے بھی محروم کر دیے گئے، اے اللہ اب ہمارے سامنے چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے لوگ آ کر کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں لیکن ہمیں ان کی بیوقوفی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، ہم ان کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے لوگ آ کر کے ہم سے خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، اے اللہ بس سیرت کا کیا رونا، اے اللہ اب تو بصارت کا رونا پڑ چکا ہے، اے اللہ ہمیں بصیرت بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ بصارت بھی ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس زندگی کو، اے اللہ اس زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس زندگی کو خسارے میں پڑنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے نیک پرہیزگار بندے بندیوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اے اللہ اپنے اے اللہ آپ کی معصیت سے بچنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اے اللہ معصیت کی جو نحوستیں ہیں، جو برائیاں ہیں، اے اللہ ان سے ہماری آل و اولاد کی، ہمارے اہل و عیال کی، گھر بار کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہی اصل قدرت والے ہیں، اے اللہ آپ ہی اصل طاقت کا سرچشمہ ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دشمنوں سے ہم خود نہیں نبٹ سکتے، اے اللہ ایسے ایسے چھپے ہوئے دشمن ہیں، اے اللہ ایسے ایسے خطرناک دشمن ہیں، ایسی ایسی سازشوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں تو اتنا ادراک ہی نہیں، اے اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ ہی نہیں، ہمارے پاس تو اتنے وسائل ہی نہیں کہ اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکیں، لیکن اے اللہ اگر آپ ہمارے ہو گئے، ہم آپ کے ہو گئے، تو اے اللہ ان دشمنوں سے بچنا کون سی مشکل بات ہوگی، اے اللہ آپ کے لیے ہمیں اپنے تمام دشمن سے بچا دینا کون سی مشکل بات ہے، اے اللہ آپ نے تو اپنے قرآن مجید کے اندر کتنا کھول کر کے ہمیں بتا دیا کہ میں تمہارے دشمنوں کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، اے اللہ آپ نے ہمیں یقین دہانیاں کیسی کیسی کروائی ہیں، لیکن اے اللہ ہمیں آپ کی یقین دہانیوں کے اوپر اعتبار نہیں آتا، اے اللہ ہم آپ کی یقین دہانیوں کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں اس عظیم گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سامنے اپنے وعدوں کی سچائی کو کھول دیجئے، اے اللہ اپنے وعدوں کی سچائی کو کھول دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اس کے اوپر مطمئن کر دیجئے، اے اللہ ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیجئے، اے اللہ نیکیوں کی عزت عطا فرما دیجئے، طاعات کی لذت عطا فرما دیجئے، اے اللہ معصیت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں بہترین اخلاق کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اچھا اخلاق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے شر سے ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہر کسی کے شر سے ہمارے اہل و عیال کی، اے اللہ دوست احباب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، اساتذہ کرام کو، والدین کو بہترین اجر عطا فرما، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے اپنے غیبی خزانوں سے وہ وسائل عطا فرما، اے اللہ جو ہماری زندگی ضائع ہو چکی ہے اللہ ہماری اولادوں کی زندگیوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہماری جو مانگی ہوئی دعائیں ہیں اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اے اللہ ان کو بھی ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے جو دوست عزیز و اقارب رشتہ دار فوت ہو چکے خصوصاً ہمارے دوست محسن صاحب کی والدہ جن کا پچھلے جمعے کو ہی انتقال ہوا، اے اللہ ان کی سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.